بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے باب کے متعلق ایک دو مسائل ہیں جو اہم مسائل ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کافر اگر مسلمان ہو جاوے تو کفر کی حالت کے گناہ کا کیا حکم ہے؟ مسئلے کا عنوان ہے کہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کفر کے زمانے کے گناہوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کفر کی حالت کے تمام گناہ اسلام لانے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. جبکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ ایمان لانے والا توبہ کرے اور آئندہ توبہ پر قائم رہے اور حتی الامکان صغائر اور کبائر سے بچے تو پچھلے گناہ معاف ہوں گے. امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والا کفر کے زمانے میں جتنے گناہ کیے تھے تمام گناہوں سے توبہ کرے، آئندہ توبہ پر جم کے رہے اور حتی الامکان صغائر اور کبائر سے بچے تو اللہ کفر کے زمانے کے گناہ معاف کر دیں گے. ایک دوسرا مسئلہ دیکھو، کافر نے کفر کے زمانے میں کوئی نیکی کا کام کیا تو اسلام لانے کے بعد کیا اس پر اجر اور ثواب ملے گا؟ یہ ہے مسئلہ. کافر نے کفر کے زمانے میں کوئی نیکی کا کام کیا تو ظاہر ہے کہ کفر کے زمانے میں تو نیکی کے کام پر اجر اور ثواب ملتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آوے تو کیا اس کو ان نیک اعمال کے اوپر اللہ کے یہاں اجر ملے گا؟ جواب، امام قرطبی، امام نووی اس طرح کے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کفر کے زمانے کی نیکیاں مقبول ہوگی اور اللہ تعالی کے یہاں کفر کے زمانے کی ہوئی نیکیوں پر اسلام لانے پر اجر اور ثواب ملے گا. ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اسلمت علی ما اسلفت من خیر اسلمت علی ما اسلفت من خیر. یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ زمانے کفر کے اندر جو تم نے نیکی کا کام کیا اسلام لانے کے اوپر اس میں اجر اور ثواب ملے گا. نمبر دو, کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی کفر کی زمانے کی نیکی پر اسلام لانے کے بعد ثواب نہیں ملے گا. کفر کے زمانے کی نیکی پر اسلام لانے کے اوپر اجر اور ثواب تو نہیں ملے گا, تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اسلم علام اسلفت من خیرن کا کیا مطلب لوگے؟ تو وہ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ نمبر ایک, کفر کے زمانے میں جو تو نیکیاں کرتا تھا, بھلائیوں کے کام کرتا تھا, وہ ایک تیری طبیعت اور مزاج کی بات تھی, مذہب کی بات نہیں تھی, کیونکہ مذہب تو وہ کفر کا تھا, لیکن تیرا مزاج اچھا تھا, تیری طبیعت اچھی تھی, اور اس بنیاد پر تو نے اس زمانے میں بھی نیکی کے اعمال کیے, تو اب تو اسی اچھے مزاج اور اچھی طبیعت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا. اسلمت علامہ اسلفت من خیر کا کیا معنی کریں گے؟ تیرے اندر جو مزاج تھا, تیرے اندر جو ایک طبیعت تھی اچھے کاموں کی, اسی مزاج اور اسی طبیعت کے ساتھ تو اسلام کے اندر داخل ہوا. دوسرا مطلب یہ لے لو کہ تو نے کفر کے زمانے میں جو نیکیاں کی تھی تو اس پر تو تو نے دنیا میں بہت تعریف کما لی تھی, اس لیے کہ آج بھی کافر لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, خیرات کا کام کرتے ہیں, تو اس پر ان کی نیک نامی ہو جاتی ہے. جیسے اپنے یہاں بازار میں وہ پرب نہیں ہے پانی کی, تو وہاں لکھا ہوا نے ان کے سمران سے, یعنی وہ کھلا مر گئے تھے ان کے نام پر یہ بنی ہوئی ہے, تو ایک نیک نامی مل گئی تھی. جو بھی ادھر ادھر سے گزرے گا دیکھے گا کہ منی بھی ان کے نام پہ بنی ہوئی ہے, تو نیک نامی مل گئی, بس اب ثواب کا ہی تھا. تیسری بات سمجھو, تو نے کفر کے زمانے کے اندر کچھ نیک کام کیے تھے, اسی نیک کام کی برکت سے تو ایمان لایا. زمانے کفر میں تیرا عقیدہ کفریا تھا, لیکن تو اچھے کام کرتا تھا, لوگوں کی سیوا کرتا تھا, لوگوں کی سہایتا کرتا تھا, انہی نیکیوں پر تو اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اسلم کا علامہ اسلف کا من خیر کا مطلب یہ دو مسائل تھے اس سے پہلے والے باب کے متعلق. اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ لے لو ادوم والے باب کے متعلق. کل جو باب پڑھا تھا کہ بہترین عمل وہ ہیں جس کے اوپر انسان پابندی کرتا ہے, مداومت کرتا ہے, اس کے لیے ایک اہم بات ذہن میں رکھو معین وقت پر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے, 24 گھنٹے میں ایک وقت معین کر لیا ہے اور اس پر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس وقت پر اس نیکی کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ کے دربار میں اس وقت کے اوپر نیکی کا انتظار رہتا ہے۔ پھر اس کی مثال یوں دیتے ہیں، محب کو محبوب کے وقت پر انتظار رہتا ہے، دنیا میں بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ملاقات اور دیدار کے جو اوقات ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کو انتظار لگا رہتا ہے۔ اسی لیے تم نے آج ایک وقت پر ایک عمل کیا تو کل اللہ کو انتظار رہے گا کہ میرے بندے کے نیک عمل کا وقت ہو گیا، بندہ کچھ نیک کام کر کے بھیجے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو عمل کے اوپر مداومت پسند۔ چٹان کے اوپر مسلا دھار بارش برستی ہے تو سوراخ نہیں کر سکتی، لیکن قطرہ قطرہ پانی ایک لمبے زمانے تک مسلسل گرتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسلادھار بارش کی مقدار تو بہت بڑی ہوتی ہے اور قطرے کی مقدار تو معمولی ہوتی ہے، لیکن وہ قطرے کی مقدار گیری مداومت سے مسلسل 2-4 سال کو سوراخ ہو گیا، اور مسلادھار بارش 1 گھنٹہ گیری، ہو سکتا ہے کہ 10 سال میں جتنے قطرے گر سکتے ہو اتنے 2 گھنٹے میں گر گئے، لیکن اس سے سوراخ وراخ نہیں ہوا کرتا۔ بس یہ حال ہے مداومت سے اعمال کو انجام دینے کا۔ پھر ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کبھی بے وقت پر اپنے محبوب سے ملاقات ہو گئی، بے وقت یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے زیارت و ملاقات کا، اس کو ہٹ کر کے بے وقت، ارے آج ابھی ایک دم، جیسے آپ کا تو روزانہ کا وقت عصر کے بعد کا ہے، آج ایک دم اس وقت کیسے، بس بس گزر رہا تھا تو چلو سلام کر، ٹھیک ہے وعلیکم۔ اب دوسرے دن اس کو یقین ہے کہ وہ بے وقت جو ہے وہ نہیں آئے گا، وہ کل تو اتفاقی بات تھی، لیکن آج بھی وہ بے وقت پر انتظار کرے گا کہ شاید باید آ جائے، شاید باید آ جائے۔ یہ محبت کی دنیا کے تقاضے ہیں۔ تو یہی ہے کہ بندہ اگر کوئی عمل کسی دن کر ڈالے کہ بھائی روز تو میں اشراق پڑھتا نہیں تھا، آج جو ہے پڑھ ڈالی، تو کل اللہ کے دربار میں انتظار رہے گا کہ بندہ آج بھی پڑھے، خدا کو انتظار رہے گا اپنے بندے کے معاملے میں۔ ایک میں آپ کو اہم مسئلہ اس کے ذریعے حل کروانا چاہتا ہوں، اس مثال کے ذریعے کہ کبھی کبھی بے وقت محبوب آ جائے تو دوسرے دن اسی بے وقت کے ٹائم پر انتظار ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے دنیائے محبت کا تقاضا۔ یہ ایک مسئلے کی دلیل ہے جو آپ کو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ آئے گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھی 2 رکعت۔ اب ابا حناف تو اس کے قائل نہیں ہے کہ عصرہ کے بعد کوئی نفل پڑھے. ایک مرتبہ عصرہ کی فرض پڑھ لی تو غروب آفتاب تک کوئی نفل پڑھنی نہیں ہے. لیکن حدیث سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصرہ کے بعد کئی دنوں دو رکعت نفل ادا فرمائی, تو احناف کو اپنے مسلک کے خلاف لگتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. یہ جو مثال دی نے بے وقت محبوب کے آنے کی, یہ اس کا جواب ہے. کیسے جواب بنے گا؟ ایک دن کوئی اہم شغل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد والی دو سنتیں ادا نہ ہو سکی. کبھی ایسا ہوا نا کہ میں مسجد میں ظہر پڑھی نہ کوئی ملنے والے آ گئے اور ان کے ساتھ ایسے مشغول ہوئے کہ ظہر کی سنت ہی چھٹ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ان دو رکعت کی تلافی فرمائی. شام کو یاد آ گیا کہ آپ تو ظہر کی سنت چھوٹ گئی تھی, تو حضور نے اس کی تلافی فرمائی. اب یہ ہے محبوب کا بے وقت آنا کہ عصر کے بعد تھوڑی نفل پڑی جاتی ہے, لیکن ایک دن ایک مجبوری میں پڑھ ڈالی. تو اب دوسرے دن بھی انتظار اللہ کے دربار میں کہ آج بھی میرے نبی دو رکعت پڑھ کے بھیجے, آج بھی بھیجے, آج بھی بھیجے. تو بس ایک دن حضور نے اس نسبت پر عصر کے بعد دو رکعت سنت پڑھی. کون سی؟ ظہر کی جو چھوٹ گئی تھی وہ. تو پھر حضور کا معمول کیا تھا؟ مداومت کا. اسی لیے ایک عمل ایک دن کیا تو پھر چھوڑا نہیں, اور اس کی مداومت فرمائی ایک عرصے تک. اسی لیے یہ روایت کی وجہ سے ہمیں الجھن اور ٹینشن میں نہیں پڑنے کا. یہ تو ایک خاص حالات کی روایت ہے کہ ایک روز ظہر کی سنت چھوٹی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے مکان پر شام کو ان دو رکعت کی تلافی فرمائی اور ایک دن پڑھی. تو حضور کی تو عادت مبارک تھی کہ کوئی عمل شروع فرما دے تو مداومت فرما دے. تو پھر حضور نے دوسرے دن بھی پڑھی, تیسرے دن بھی پڑھی. تو ایک ہنگامی حالات کی چیز مداومت کے ماتحت آ گئی, اسی لیے یہ چیز کوئی جو ہے ہمارے خلاف حجت کی بنتی نہیں ہے. اسی لیے اس طرح کی روایت سے احناف بے چین نہ ہو گئے. جی امام علی مقام نیا ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں. باب زیادۃ الایمان و نقصانہ, ایمان کی زیادتی اور ایمان کی کمی کے بیان کے اندر یہ باب ہے. کبھی ضمناً فرمایا تو کبھی جو ہے صراحتاً باب ہی قائم کر ڈالا. اور یہ امام کی عادت مبارک پہلے بتلائی گئی تھی کہ اپنا جو دعویٰ ہوتا ہے نا, وہ دعوے کو کئی دنوں تک جو ہے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر الگ الگ انداز سے دلائل بھی لاتے رہتے ہیں. اب یہاں ایک بنیادی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے باب گزر گیا تھا تقاضی اہل ایمان والا. جب ایک بات پیچھے گزر گیا کہ اہل ایمان کا آپس کے اندر کم زیادہ ہونا, تو پھر یہاں یہ بات کچھ تکرار جیسا معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی تکرار ہو رہی ہے ابواب کے اندر. تو یہ جو اقرار کا کچھ تصور ہوتا ہے اس کا حل سمجھو. پہلا حل تفاضلی والے باب کے اندر موصوفین کے اعتبار سے تفاضل کا بیان ہے. موصوفین کے اعتبار سے تفاضل کا بیان ہے. اور یہاں صفت کے اعتبار سے کمی زیادتی کا بیان ہے. ہو گیا ایک بنیادی فرق. وہاں موصوفین یعنی مومنین اور یہاں صفات یعنی ایمانی صفات کے اعتبار سے کمی بیشی کا بیان ہے. دوسرا جواب سمجھو. امام عالی مقام تفنن سے بھی کام لیتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں. تفنن اس کو کہلاتا ہے. بات ایک ہی ہو لیکن بیان کرنے کا انداز اور طرز الگ الگ ہو وہ تفنن کہلاتا ہے. بھائی آئیے کھڑی کھچڑی کھا لیجیے. دوسرے دن کہیں گے بھائی نور کلیا حاضر ہے تشریف لے آئیے. تفنن ہو گیا. کبھی کھڑی کھچڑی کہہ دی کبھی نور کلیے کا عنوان لگا دیا. تفنن ہو گیا. چیز ایک ہی ہے لیکن انداز الگ الگ اختیار کیا گیا. نمبر تین امام علی مقام ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی ایک حدیث کی متعدد اسانید اگر ان کے پاس ہو تو وہ ہم کو کیسے پیش کر دے. بھائی میں یہ حدیث میرے پاس بڑی محنت سے آئی ہے اتنے سارے میں نے دینی اسفار کیے تب یہ حدیث میرے پاس آئی اور اس حدیث کی ایک سند میں نے وہاں پائی دوسری سند وہاں پائی. اور امام کا تو مسئلہ ہے سند بدلنے کی روایت بدل جائے گی. یہ آپ کی عادت اور مسئلہ ہے. جو روایت یہاں ذکر کرنی ہے اس کی ایک سند پہلے گزر چکی ہے. اب دوسری سند امام کے اسٹاک میں تھی لہذا اس دوسری سند سے امام اس روایت کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے اسی لیے عنوان ذرا سا بدل کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے. اس طرح کے کام میں جو ہے نا یہ ریسٹورنٹ والے بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں. ایک ہی چکن ابال کے تپیلے میں رکھی ہوئی ہے. ایک گیا کہ بھائی چکن چمپانزی تو اس میں کچھ یہ ڈالا وہ ڈالا اور جو ہے چکن چمپانزی. پھر دوسرا گیا اور پھر دوسرا آرڈر دیا تو کہا کہ یہ چکن چکنی کر کے اس کو ذرا سا تبدیل کر کے دے دیا. پھر وہی ایک ہی تپیلے میں سے ابلی ہوئی چکن نکال کے فرائی پین میں ڈالیں گے. کسی میں یہ کلر ڈالا کسی میں یہ مسالہ ڈالا کسی میں وہ کیا. یہاں باہر نہیں دیکھتے وہ سب نام کیسے بھاری بھاری لگتے ہیں اور وہاں اندر دیکھو جہاں بنتا ہے آئٹم ایک ہی ہوتی. صرف اوپر کا شو بدل بدل کے دیتے رہتے ہیں. بس امام علی مقام کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ایک روایت کی متعدد اسانید ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں تو کبھی عنوان یوں کیا کبھی اس کو ذرا سا بدل کے پیش کر دیا. سب سندیں اس روایت کی ہمارے سامنے لا کے رکھیں گے. اس کے لیے امام نے یہ بات قائم کروایا. ایک چوتھی توجیہ سمجھو. قوت اور کیفیت کے اعتبار سے ایمان کی کمی بیشی کو صراحتن بتلانا مقصود ہے. قوت اور کیفیت کے اعتبار سے ایمان کی کمی بیشی کو امام عالی مقام صراحتن یہاں بتلانا چاہتے ہیں. اب یوں کہیں گے کہ پیچھے ضمناً اور اشارتاً بتلایا تھا اور یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں صراحتن, اس لیے امام عالی مقام نے یہ بات قائم فرمایا. ایک پانچویں توجیہ سمجھو, مومن بھی, یہ اصطلاح ذہن میں فٹ کرنے کی ہے. مومن بھی کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ مومن بھی کہلاتی ہے. اب جتنے بھی مومن بھی ہیں نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم بتلائے نہیں گئے, بلکہ اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ بتلائے گئے. مومن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ بتلائے گئے, اس میں اضافہ ہوتا رہا. اس لیے کہ 23 سال لگے ہیں شریعت کے نزول میں, تو ایک ساتھ تھوڑے سارے مومن بھی بتلا دیے گئے, آہستہ آہستہ بتلا دیے گئے. تو جیسے جیسے بتلائے گئے ایسے ایسے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا. اس لیے یہ کمی بیشی بار بار بتلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اب اس کی دلال میں ترجمۃ الباب میں آیت لائے, وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. ہدایت کی زیادتی ایمان میں زیادتی کو مستلزم ہے. دوسری آیت لائے, ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان میں زیادتی عطا فرماتے ہیں. تیسری آیت لائے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین کو مکمل کیا یعنی احکام شریعت کو اللہ نے مکمل فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر. یہ آیت کے اندر بتلانا ہے. اب اکمل تو کہ حجۃ الوداع میں کامل کیا, تو کمال کی ضد ہے نقص. کیا مطلب ہوا کہ اس وقت تک اس میں کمی رہے. حجۃ الوداع کے اندر احکام اسلام کو کامل کیا گیا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ حجۃ الوداع تک اس میں کسی طرح کی کمی رہی. اور حجۃ الوداع میں اس کمی کی تکمیل کر دی گئی. اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ امام دیکھو آگے آیت نقل کر کے کیا فرماتے ہیں, فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. ناقص کی یہ بہترین تعریف ہے جو امام بخاری نے یہاں پر ترجمۃ الباب میں پیش کی. ہم بھی رات دن بولتے رہتے ہیں ناقص ہے, بات ناقص ہے, کام ناقص ہے, کھانا ناقص ہے. تو ناقص کہتے ہیں کس کو؟ کیونکہ ناقص کا مطلب کیا, کمال میں سے کوئی بھی چیز تم چھوڑ دو گے تو وہ ناقص کہی جائے گی. کمال میں سے کوئی بھی چیز تم چھوڑ دو گے تو وہ کیا کہی جائے گی؟ ناقص. تو کیا مطلب ہوا کہ ناقص, تو کمال کا لفظ آیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر نقص کی بھی صلاحیت ہے. پہلے نقص تھا پھر کمال ہوا. جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے دور حدیث پر جو ہے دعوت نامے بھیجتے ہیں تکمیل پر رشتے داروں کو, اس میں لکھتے ہیں میں نے علم کا ایک سفر شروع کیا تھا، وہ اپنے کمال کی منزل کو پہنچ رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے. مطلب آج تک ناقص تھے اور اب کمال کے اوپر پہنچے. تو لفظ کمال یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اندر آج تک نقص تھا، نقص کی صلاحیت تھی، اور وہ ختم ہو کر کے اب کمال پیدا ہو رہا ہے. تو حجت الوداع تک احکام شریعت نازل ہوتے رہے اور حجت الوداع میں اس کی تکمیل ہوئی. لہذا پچھلے احوال کے اندر یوں کہا جائے گا کہ اس کے اندر کمی چل رہی تھی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا اچھی طریقے سے، نقص کی دو قسم ہیں، نقص اختیاری اور نقص غیر اختیاری. نقص اختیاری مذموم ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. جیسے رات بھر موبائل میں لگا رہا اور فجر میں نیند آ گئی اور قضا کر ڈالی، یہ نقص اختیاری ہے. جبکہ نقص غیر اختیاری مذموم نہیں ہوا کرتا. نقص غیر اختیاری مذموم اور برا نہیں ہوا کرتا. مثلا یہ کہ بھائی خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہو گیا نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے آپ پوری رات فون پر لگے رہے، یہ ڈاکٹر وہ ہارڈ وئی، یہ علاج وہ دوا، یہ نقص غیر اختیاری، یہ شرعاً مذموم نہیں. بس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کامل ایمان پر عمل کرنے کا جذبہ رکھے کہ اللہ جتنے بھی احکام بھیجیں گے ہم سب پر عمل کریں گے، یہ ان کا ایک مبارک جذبہ تھا. اسی لیے حجت الوداع میں اسلام مکمل ہوا. لیکن اس سے پہلے بھی جس نے جب ایمان قبول کیا اس کا ایمان کامل ہی سمجھا جائے گا. یہ اہم نقطہ ذہن میں رہے کہ اسلام مکمل تو ہوا حجت الوداع میں، لیکن جس صحابی نے جس وقت ایمان قبول کیا ان کا ایمان کامل ہی کہا جائے گا، مکمل ہی سمجھا جائے گا. ورنہ یہاں بھی ایک نیا مسئلہ سوال کا کھڑا ہو جا رہا ہے کہ حضور ہمارے جو بھائی بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، حجت الوداع سے پہلے شہید ہوئے، تو کیا یہ کامل ایمان پر شہید ہوئے کہ ادھورے ایمان پر شہید ہوئے؟ جیسے نماز میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا نا، پھر اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو ایک نیا ٹینشن یہاں کھڑا ہو جاتا. لیکن ایسا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اگرچہ تکمیل ایمان کی حجت الوداع میں ہوئی احکام اسلام کی، لیکن جس وقت تک جتنی شریعت آ چکی تھی، جو بھی اس وقت ایمان لایا تو وہ کامل ایمان پر ہی سمجھا جائے گا. اور جس کی شہادت ہوئی، جس کی وفات ہوئی، وہ بھی کامل ایمان اور اسلام پر ہی ہوئی، یہی سمجھا جائے گا. جی ذرا رکیے تو بھائی، یہ سند میں خوبیاں دیکھیے. امام کے استاد کا نام کیا ہے؟ مسلم ابن ابراہیم. یہ عجیب بات ہے، امام بخاری کے استاد بھی مسلم ہیں اور امام بخاری کے جلیل القدر شاگرد بھی مسلم ہیں، دونوں مسلم ہیں. لیکن دونوں مسلم میں ذرا سا فرق، کہ جو استاد ہے آپ کے مسلم وہ ہے مسلم ابن ابراہیم البصری، اور جو آپ کے شاگرد مسلم ہیں وہ ہے مسلم ابن حجاج القشیری. پہچانتے ہو مسلم ابن حجاج کو؟ وہ شاگرد ہے. تو گویا یہ تفنن ہے سند کا کہ امام کے شاگرد بھی مسلم استاد بھی مسلم. فرق اتنا کہ استاد مسلم ابن ابراہیم ہے اور شاگرد مسلم ابن حجاج ہے. یہ اس کے اندر ایک تفنن ہے. چلو دوسری سند میں بھی ایک دو بات پہلے دیکھ لو. قال ابو عبداللہ کہہ کر کے امام اس کی دوسری سند لائے. ایسے دیکھنے جاوے تو یہ تیسری سند ہے کیونکہ یہ روایت پہلے گزری ہے. وہاں کو حدیث نمبر 44 کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ وہاں یہ روایت آ رہی ہے دوبارہ وہ یہی ہے. اب وہاں ایک سند تھی پھر یہاں ایک سند امام لائے اور قال ابو عبداللہ کہہ کر تیسری سند کہو. اس تیسری سند کے اندر ابان ہے. یہ ابان ابن یزید العطار ہے. لفظ ابان کے بارے میں دو رائے ہیں نحویوں کی. بعض حضرات اس کو منصرف کہتے ہیں اور بعض حضرات اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. جو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں وہ وزن فعل اور عالمیت دو سبب قرار دیتے ہیں غیر منصرف ہونے کے. تو ان دو سبب کی وجہ سے ایک ہے وزن فعل اور دوسرا ہے علم غیر منصرف. اس پر حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ملم یا صرف ابانا بہو اتانا ملم یا صرف ابانا بہو اتانا. کیا مطلب؟ جو ابان کو غیر منصرف نہیں پڑھتا وہ گدھا ہے. اتان گدھی کو کہتے ہیں. من لم یصرف ابانا فہو اتانا. یہ وزن بٹھایا ناظم صاحب نے مدرسہ مزائل سہارنپور کے ناظم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. میری کئی سندوں میں بلکہ ہمارے اکثر اساتذہ کی سندوں میں وہ آتے ہیں. جتنے بھی لوگ مزاح علوم میں پڑھے ہیں ان کے قدیم دور میں ان کے یہ استاد ہوتے ہیں حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شیخ یونس صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں بلکہ ان کے بھی پیر اور مرشد بھی ہوتے ہیں. اور بھی کئی لوگوں کے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ پیر و مرشد تھے اور ناظم بھی تھے اور بڑے ذیل میں انسان تھے. بڑے شاعر بھی تھے. بخاری میں جتنے اشعار آئے ہیں اس کی انہوں نے الگ سے ایک شرح لکھی ہے اشعار بخاری کے اوپر. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی مستقل شرح ہے. اب اس سند کی خوبی کیا ہے؟ کیا لفظ حدثنا صراحتن آیا ہے اور پہلی سند کے اندر حدثنا کی صراحت نہیں ہے بلکہ ہے حدثنا قتادہ ان انا ہے وہاں پر, اور یہاں پر ہے حدثنا قتادہ قال حدثنا انس, اور آپ کو معلوم ہے کہ تحدیث وزندار ہے ان انا کے مقابلے کے اندر, اسی لیے اس سند کے اندر اس سند کے لانے سے یہاں تحدیث کی صراحت کر دی گئی ہے. اور امام قتادہ اگرچہ مدلس آدمی ہے, تدلیس میں معروف ہے, لیکن یہاں چونکہ تحدیث کی صراحت آ گئی اسی لیے وہ تدلیس والی بات بھی باقی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا دوسری سند کے لانے کا. تو پھر سوال ایک اشکال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس دوسری سند میں حدثنا کی صراحت ہے تو وہی سند امام کو پہلے ذکر کرنی چاہیے, وہ ان والی سند کیوں پہلے ذکر کی اور حدثنا والی سند کیوں بعد میں ذکر کی امام علی مقام میں؟ تو اس کا جواب شرح کرام یہ دیتے ہیں کہ حضرت قتادہ کے تلامذہ میں ہشام سب سے زیادہ اتقن و احفظ ہے. حضرت قتادہ کے بہت سے تلامذہ ہیں لیکن ان میں حضرت ہشام سب سے زیادہ ان کی روایتوں کو یاد رکھنے والے اور اچھی طرح یاد رکھنے والے ہیں. اور اوپر والی سند میں قتادہ کے شاگرد ہے ہشام, اس لیے اس سند کو مقدم کیا. اور یہاں حضرت قتادہ کے شاگرد ہے ابان, جو اتنے اونچے درجے کے احفظ اور اتقن نہیں ہے جتنا اونچا درجہ حضرت ہشام کا ہے, اسی لیے امام نے اس سند کو پہلے ذکر کیا اور یہ ابان والی سند کو امام علی مقام نے مؤخر فرمایا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یخرج من النار, نکالا جائے گا یا نکلے گا جہنم کی آگ سے, من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ دنیا میں کہا تھا, وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر, اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر اور بھلائی ہو, تو دیر سویرے بھی جل جلا کر جہنم سے نکالا جائے گا. وَيُخْرَجُ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ, اور اس شخص کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا یا وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور اس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر کوئی بھلائی اور نیکی ہوگی, اس کو بھی جنت جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لایا جائے گا. اب دیکھیے پہلے نمبر کے اوپر شعیرہ آیا اور دوسرے نمبر کے اوپر برا آیا, گیہوں آیا, تو اس تعبیر کے اندر ذرا غور کرو. اس تعبیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے اندر شعیر کا دانہ گیہوں سے بڑا ہوتا ہوگا, اس لیے تو شعیر کو پہلے نمبر پر ذکر کیا اور گیہوں کے دانے کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا, چونکہ اوپر سے نیچے ترتیب اتر رہی ہے, شعیر پہلے نمبر پر گیہوں دوسرے نمبر پر, تو معلوم ہے کہ اس دور کا شعیر گیہوں سے بڑا ہوتا. اب اس وقت حالات بدل گئے ہیں, اب جو چھوٹا ہے اور گیہوں بڑا ہے اس وقت کے اوپر. تیسری بات, وَيُخْرَجُ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
وفی قلبه وزن ذرۃ من خیر، وہ آدمی بھی نکل کر کے آئے گا یا نکالا جائے گا آگ سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل کے اندر ذرے کے برابر کوئی بھلائی ہو گئے۔ آخری درجے کی تصدیق مراد ہے، آخری ڈگری کی تصدیق مراد ہے۔ کہتے ہیں گرمی کی ڈگری کتنی تو ایمان کی ڈگری کتنی، یہ آخری ڈگری والا ایمان والا جو ہوگا اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب یہاں لفظ ذرۃ آیا، ذرۃ کا لفظ ذرا سمجھ، نمبر ایک، سورج کی شعاؤں کے اندر جو ایک دم باریک باریک ان کے دکھتے ہیں اس کو ذرۃ کہا جاتا ہے، جیسے کسی سوراخ میں سے، ادھوری کھلی ہوئی کھڑکی میں سے جب دھوپ آتی ہے تو اس میں باریک باریک سفید سفید دکھتے ہیں، اس کو کہا جائے گا ذرہ۔ حالانکہ اس کو تمہیں وہ ہاتھ لگانا چاہو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، دکھیں گے ضرور لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، آنکھ سے نظر آئیں گے ہاتھ پر محسوس نہیں ہوں گے۔ غرض یہ کہ اتنا معمولی ایمان بھی ہوگا تو ابھی اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بھیجیں گے، جہنم سے نکالیں گے۔ دوسرا مطلب ہے، چھوٹی پیلے رنگ کی چیونٹی، وہ گھر سے امی نے کچھ کھانا بھر دیا ہو پھر اس میں چیونٹی نہیں بھرا جاتی ہے، تو کیسی چھوٹی چھوٹی پیلی پیلی باریک باریک ہوتی ہے، اس کو بھی ضرورت ان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو ہے نا گیہوں اور جو سے بھی چھوٹی اور باریک ہوا کرتی ہے۔ تو ایک تو ہوتے وہ کالے مکوڑے جو ابھی بارش میں نکلتے ہیں، وہ نہیں، وہ پیلی باریک چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، یعنی اتنا معمولی ایمان بھی ہوگا تو ابھی اللہ جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ نمبر تین، ذرہ بازوں نے کہا مکئی کے دانے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر چار، آدمی کے ہاتھ میں غبار لگی اور غبار کو جھاڑا آدمی نے، غبار لگنے کے بعد تو غبار سے ہاتھ جھاڑتے وقت پر جو باریک باریک ہاتھ پر رہ جاوے وہ ذرات کہلائے گا، لیکن ہاتھ کو جھاڑ ڈالے پھر بھی کچھ رہ جائے گا وہ ذرات کہلائے گا۔ نمبر پانچ، چینا، ایک گلے کا نام ہے چینا، چڑا نہیں چینا، یہ بھی ایک گلے کا نام ہے، اور یہ ہمارے گجرات میں بناسکانٹھا ضلع میں ہوتا ہے، سابرکانٹھا بناسکانٹھا ضلع میں یہ گلہ اگتا ہے چینا، تو وہاں کسی کسان سے معلوم کر لیں اور ایک آٹھ تھیلی سشمہ امتحان پر جائے یا 15 اگست پر جائے تو لے آئے اور دس ساتھیوں کو دکھا دے یہ رہا چینا، تو ایک گلہ ہوا کرتا ہے، تو وہ بھی چھوٹے 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 اس کے دانے ہوتے ہیں، جیسے تمہیں معلوم ہے باجری جان لے، بس مسلے باجری، قودری جانتے ہو قودری، یہ بھی ایک گلہ ہوتا ہے، تو اس کے جو دانے ہوتے ہیں بس اس کے بھی سے لگا ہے، یہ بھی سب گلے ہیں اور گجراتی الفاظ ہیں، قودری حاجری ناگلی معلوم، لوگ ساپوترا گھومنے گئے کہ نہیں کبھی، وہاں ناگلی کی باقاعدہ گورنمنٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اچھا دیکھتے ہو ساپوترا جا کیا دیکھتے ہیں، بس اونچے پہاڑ میں لچکتے دورے پر چلنے والی گاڑی دیکھی، ہماری گجرات حکومت کی جو وہاں دکانیں ہیں باقاعدہ ایڈورٹائز ہوتی ہے،
ناگلی کے پاپڑ، ناگلی کی دوسری بنی ہوئی چیزیں،
ناگلی کی روٹی، یہ ساپو درا کی اسپیشل ڈشوں میں سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو خرید کر گھر بھی لاتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا دھلا ہے۔
اب چپ ہو گئے آئندہ یہ چپ مت کرنا جاوید کر۔
تو یہ بھی جو ہے ذرہ کا معنی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذرہ کا معنی یہ ہے اقل الموزونات، یعنی وزن کرنے کے جو پیمانے ہوتے ہیں اس میں سے جو آخری درجے کا، کم سے کم درجے کا ہوتا ہے، رتی بھر یا تولے سے بھی کم، اس کے لیے یہ ذرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس حدیث شریف میں تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر آخری درجے کا معمولی ایمان ہوگا تو بھی اللہ جہنم سے نکالے گے، جنت میں دیر سویرے بھی داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کم درجے کا ایمان ثابت ہوا، تو آپ حضرات جیسوں کا بڑے درجے کا ایمان ضمناً ثابت ہو جائے گا، اور امام کا دعویٰ زیادت الایمانی و نقصانی ہی خود بخود ثابت ہو جائے گا، یہ ترجمۃ الباب سے دونوں میں ربط ہو جائے گا جی۔ اور ایک چیز کیا بتلائی کہ اوپر والی سند کے اندر من خیرین کا لفظ ہے، اور حضرت ابان والی سند کے اندر من ایمان کا لفظ ہے۔ تو اوپر والی ہشام والی سند میں خیر کا لفظ، اور حضرت ابان والی سند کے اندر من ایمان کا لفظ۔ تو ترجمۃ الباب تو ابان والی سند سے ثابت ہو رہا ہے، چونکہ ہشام والی سند میں تو خیر کا لفظ ہے اور ابان والی سند میں ایمان والا لفظ تو ہے، اور ترجمۃ الباب میں بھی ایمان والا لفظ ہے، تو ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے بھی امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ دوسری سند سے من ایمان کا لفظ لا کے پیش کرے، تو ہی ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے جی۔ حدیث سمجھنے سے پہلے دو تین اہم بات سمجھ لو۔ نمبر ایک، یہود اپنے مذہب کو دائمی مانتے ہیں کہ ناقابل نسخ ہمارا مذہب دائمی ہے، لیکن اپنے مذہب کو آفاقی نہیں مانتے۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، اسلام آفاقی مذہب ہے، ہر ایک کے لیے حضور الہ کا فتی الناس بھیجے گئے، یہود ایسا نہیں مانتے، وہ اپنے مذہب کو دائمی مانتے ہیں، آفاقی نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں، نسلی مذہب مانتے ہیں، نسلی مذہب، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کے لیے یہ مذہب آیا ہے، اولاد یعقوب کے علاوہ کسی کے لیے یہ مذہب نہیں ہے۔
حالانکہ تورات میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ کو کبھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی یہودی یہودیت کی ترویج کرتا ہو اور لوگوں کو یہودی بنانے کی کوشش کرتا ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ عیسائی عیسائی بناتے ہیں، دوسرے دھرم والے اپنے دھرم میں لاتے ہیں، مسلمان اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہودی کبھی بھی کسی کو یہودی نہیں بناتے. وہ یہ مانتے ہیں کہ اولاد یعقوب کے لیے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کی جو اولاد در اولاد چلی آ رہی ہے بنو اسرائیل، انہی کے لیے یہ مذہب خاص ہے، اسی لیے وہ کسی کو یہودی بناتے نہیں. ایک دوسری بات سمجھو،
یہودی لوگ عید منانے میں بڑے ماہر ہیں. کوئی بھی موقع نے بہانہ ملنا چاہیے وہ عید کر ڈالیں گے. عید بمانا فنکشن، پروگرام کر ڈالیں گے. عید منانے میں بڑی ماہر قوم ہے. اب حدیث شریف دیکھو،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی آدمی نے کہا. کون سے یہودی آدمی نے کہا؟
بہت سے شراح کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ احبار کے متعلق ہے. قال له کے فائل، قال کے فائل، کعبہ احبار ہے. کعبہ احبار کا مسئلہ ذرا ایسا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ایمان لائے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایمان لائے. تو یہ جو انہوں نے حضرت عمر کو کہا، ایسا اندازہ ہے کہ ابھی کعبہ احبار نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها، تمہاری کتاب یعنی تم پر نازل کی گئی کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم لوگ پڑھتے بھی رہتے ہو. مسلمان لوگ اس آیت کو پڑھتے بھی رہتے ہیں. لو علینا معشر الیہود، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر اتاری جاتی، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر اتاری جاتی، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. دیکھو بات بات میں عید منانے کے چکر ہے. یہ اتنی جامع آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی، اس آیت کے نزول کے دن کو ہم ایک پرسنگ بنا لیتے، اس کو یوم تقریب کے طور پر مناتے. یہ کہا انہوں نے. دیکھو وہاں پر بھی انہوں نے وہی آرزو کی تھی، تکون لنا عید الاولینا وآخرینا. عیسیٰ مائدہ اتروا کے لے آؤ نا، جس دن مائدہ اتر کے آئے گا نا، اس دن کو ہم عید بنا لیں گے، پرشنگ بنا لیں گے اس کو ہم، اب لے آؤ مائدہ. تو یہ لوگ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے رہے فنکشن مناوے. جیسے کہ کیا ہوتا رہتا ہے کہ اسکول کالجوں کے اندر الگ الگ عنوان سے ڈے مناتے رہتے ہیں. کوئی روز ڈے منائے گا، کوئی ٹھکنا ڈے منائے گا، کوئی فلانا ڈے منائے گا، عجیب عجیب ڈے لوگ مناتے رہتے ہیں. تو ان میں بھی متفکرین تعلیم ہے. تو ایک متفکر نے ابھی ایک اخبار میں مضمون لکھا تھا کہ ڈے 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 مناتے رہتے ہو تو آخر میں گھر میں سنڈے آئے گا، یعنی سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے نا، تو پیسے اور کھانے کی چھٹی ہو جائے گی. سارے ڈے مناتے رہو گے اور پڑھو گے نہیں تو پھر جو ہے بھوکے مرنے کے دن آئیں گے، اس لیے سب ڈے مت مناؤ. تو یہ یہودیوں کی ذہنی اپج ہے. اس طرح موقع بے موقع ادنا سے بہانے پر اس کو تہوار منا لینا. تو کہا یہ قرآن کی آیت ہم پر اتر دی تو ہم جو ہے اس کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سا دن, کون سی آیت؟ قال الیوم اکملت لکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جو ہے نا جس میں اسلام کی تکمیل اور تمامیت کا اعلان ہوا ہے, کہ اتنا زبردست خوشی کا دن ہے کہ اگر یہودی مذہب میں ہوتا تو اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم خوشی کا دن منا لیتے. اب یہاں تین لفظ آئے ہیں, اکملت اور اکممت, دونوں میں فرق ہے اکمال اور اتمام میں. صاحب تفسیر القرآن نے اس آیت کے حاشیے میں لکھے ہیں, وہاں ملاحظہ فرمانے, ورضیت لکم الاسلام دینا. رضیت یہاں اخترت کے معنی کے اندر ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. اب اس یہودی کی بات جو سنی تو حضرت عمر کیا فرمانے لگے, قد عرفنا ذلک اليوم, ہمیں معلوم ہے وہ دن, ہمیں تو کیا ہمیں توجہ دلاتا ہے, ہمیں معلوم ہے وہ دن. والمکان, وہ جگہ بھی ہمیں تو معلوم ہے, الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس جگہ پر یہ آیت کا نزول ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ جگہ بھی ہم کو تو معلوم ہے. یعنی تو اس دن کی بات کر رہا ہے, ہمیں تو دن بھی معلوم ہے, وقت بھی معلوم ہے کہ عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اور وہ جگہ بھی ہمیں تو معلوم ہے کہ جہاں یہ آیت کا نزول ہوا تھا, حجت الوداع میں عرفات کے موقع کے اوپر. تو کہا تو کیا ہمیں توجہ دلائے گا, تجھ سے زیادہ ہم جانتے ہیں اس آیت کریمہ کی اہمیت, عظمت, مقام نزول, زمان نزول, کیفیت نزول, ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کہ حضرت عمر نے اس یہودی کو تنبیہ فرمائی, وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے اور جمعہ کا دن تھا, اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب ہے نا, امام طبرانی نے جب اس روایت پہ نقل کیا تو ایک لفظ زائد نقل کیا ہے جو یہاں نہیں ہے, کلاہما بحمد اللہ لنا عید, یہ دونوں دن الحمدللہ ہماری عید ہے. کلاہما بحمد اللہ لنا عید, کلاہما یعنی عرفہ اور یوم جمعہ. ابھی او یہودی تو کیا ہمیں دھیان دلوا رہا ہے, جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی کلاہما, وہ دونوں دن ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے, یوم جمعہ اور یوم عرفہ, جیسے اس کل بھی جمع ہوئے تھے الحمدللہ. تو کہا کہ وہ ہمارے لیے عید کے دن ہے دونوں کے دونوں, اسی لیے تو ہمیں توجہ مت دلوا, عرفہ اور جمعہ دونوں ہمارے لیے عید. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے جو یہ جواب دیا کلاہما بحمد اللہ لنا عید, تو کیسے یہ دونوں دن عید ہے, یوم جمعہ اور یوم عرفہ؟ تو یوم جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے, یعنی ہفتے کے اندر جو سات دن ہے اس میں یوم جمعہ کو عید کا دن کہا گیا, اور اس کا عید ہونا سب سے زیادہ اگر قدر کی نگاہ میں ہے تو ہم اہل مدارس کی نگاہ میں اس کا عید ہونا سب سے زیادہ, اس کی قدر اہل مدارس کیا کرتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جب آخری حضرت شیخ زکریہ صاحب کے یہاں کہ جب آخری زندگی میں حضرت شیخ العلم بوڑھے ہو گئے اور پڑھنا پڑھانا بھی تقریباً چھوٹ گیا تھا, مجلس ہوتی تھی حضرت کی, فرمایا کرتے تھے بوڑھے ہو گئے بھائی پڑھنا پڑھانا بھی نہیں رہا, لیکن اب بھی جو جمعہ کی چھٹی کی خوشی تھی وہ اس عمر میں بھی وہ باقی ہے کہ جمعرات کی شام سے ایک خوشی محسوس ہونے لگتی ہے کہ کل چھٹی کا دن ہے. تو ایک تو یہ جمعہ ہفتے کی خوشی ہے, نمبر دو عرفہ کیسے خوشی کا دن ہے. تو دراصل عرفہ کو خوشی کہا گیا جار کی بنیاد پر کہ نو ذی الحج یوم عرفہ اور اس کا پڑوسی دن دس ذی الحجہ یہ عید الاضحیٰ, تو اس کے بعد فوراً دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے. اس اعتبار سے یوم عرفہ کو بھی عید کہا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ عرفہ کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ مومن حجاج کرام عرفات کے میدان میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گر گڑاتے ہیں, اور وہ چیز ایک بہت بڑی عید اور خوشی کا دن ہے. اس اعتبار سے وہ عرفہ کو عید کا دن کہا گیا ہے. لیکن امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی نقل کی ہوئی ایک بات ذہن میں رکھنا, حضرت عمر نے تو اس یہودی کو کیا جواب دیا کہ لا ہما لنا عید یوم عرفہ یوم جمعہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور دونوں ہماری عید ہیں. تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پانچ عید جمع ہوئی تھی. حجت الوداع میں یوم عرفہ کو پانچ عید جمع ہوئی تھی جو تاریخ عالم میں پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی اور بعد میں بھی نہیں ہوئی. کون کون سی پانچ عید جمع ہوئی تھی؟ نمبر ایک جمعہ کا دن ہفتے کی عید, عرفہ کا دن, اس کو عید کہنے کی وجہ تسمیہ ابھی آپ کو دو تین بتلا دی. نمبر تین یہودیوں کا بھی اتفاقاً وہ عید کا دن تھا. نمبر چار عیسائی مذہب کے اعتبار سے بھی وہ عید کا دن تھا. نمبر پانچ مجوسیوں کی بھی وہ عید کا دن تھا. یہ پانچ عید اس دن جمع ہوئی تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی. جیسے کبھی ایسا کہتے ہیں کہ بھائی اس سال دیوالی میں عید دونوں ساتھ میں ہے, کبھی پچاس برسوں میں ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے, سو برسوں میں ایک آدھ بار ہوتا ہے کہ جس تاریخ کو دیوالی اس تاریخ کو عید. تو اس دن تاریخ عالم کا عجیب دن تھا کہ یہودیوں کی بھی عید تھی, عیسائیوں کی بھی عید تھی, مجوسیوں کی بھی عید تھی, اور یوم عرفہ تھا اور مسلمانوں کے ہفتے کی عید جمعہ تھی. یہ پانچ اعیاد جمع ہو رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اکمال فرائض مراد ہے, اکملت لکم دینکم, یعنی فرائض اللہ تعالی نے مکمل کر دیے, اور واتممت علیکم نعمتی, آخرت کی تمام نعمتوں کے دروازے اللہ تعالی نے کھول دیے. اور اس دن ایسی بشارت سنائی گئی جس کی انتہا نہیں تھی, بے انتہا بشارت اور خوشی سنا دی گئی, اور مخالفین کے اوپر حجت بھی تمام ہو گئی کہ اب اسلام کے اندر کبھی کوئی نقص اور کمی نہیں آئے گی. جی باب الزکاۃ من الاسلام, نیا ترجمہ کی بات قائم کر رہے ہیں امام کہ زکوٰۃ بھی اسلامی اعمال میں سے ایک عمل ہے. بہت واضح ترجمہ کی بات. بہت سے تراجم ایسے امام قائم کرتے ہیں
اوزف المراد، یعنی جس کی مراد ایک دم واضح ہوتی ہے، جھنجھٹ نہیں کرنی پڑتی، گہرائی میں اترنا نہیں پڑتا ہے. ایسے ابواب میں سے یہ باب ہے کہ زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دینا یہ بھی اسلامی عمل ہے. ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے کہ تم زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دو. یعنی الزکوٰۃ من الاسلام. اب ترجمۃ الباب کیا ہے؟ میں آیت لائے وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہاں ایک عبادت میں ترکیبی بات یاد رکھو. اس سے تو آپ نے ہو سکتا ہے ترجمۃ القرآن میں یہ ترکیب پڑھی ہو. دین القیمہ، یہ جو ترکیب ہے یہ مرکب اضافی ہے. کیا معنی؟ دین الملت القیمہ. دین القیمہ یعنی دین الملت القیمہ موصوف صفت ہے حقیقت میں. تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. لیکن مرکب توصیفی کو الٹ کر کے مرکب اضافی بنایا ہے. حقیقت میں موصوف صفت ہے، مرکب توصیفی، لیکن اس کو الٹ کر کے یہاں مرکب اضافی بنایا ہے. لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو مرکب اضافی کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ترجمہ موصوف اور صفت کا کریں گے. ترجمہ موصوف اور صفت کا کریں گے. اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ مرکب اضافی کو، مرکب توصیفی کو الٹ کر اضافی جو بنائی جاتی ہے یہ عبادت کو سہل بنانے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہاں پر قرآن کی نظم کو سہل انداز میں ہمارے سامنے لایا گیا، اس لیے جو ہے یہ ترکیب اس کے اندر ہوئی کہ مرکب توصیفی الٹ کر اس کو مرکب اضافی بنایا گیا اور سہل انداز کے اندر اس کو پیش کیا گیا. استدلال ظاہر ہے وَيُؤْتُوا الزَّكَاۃ، کہ وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اب یہ چند اعمال بتلائے. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ایک، يُقِيمُوا الصَّلَاةَ دو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاۃ تین، اور تینوں کی طرف ذَلِكَ کے ذریعے اشارہ کر کے بتلا دیا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی، ایک اللہ کی عبادت، اقامت صلاۃ، اتاء زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اعمال ربنا تو یہ تین چار اعمال بتلائے، ریاب اللہ اور اقامت صلاح، عیسائے زکا، اور ان تمام کے طرف وذالک کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا، گویا کہ یہ سب کے سب دین قیمہ کے کام ہیں، اور وہی دین اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور ان کاموں کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی اسلامی عمل ہو جائے گا. جی ذرا رکیے تھے بھائی، اس سند پر ذرا غور کرو، سب سگے والے ہیں سند میں، سب رشتے دار ہیں سند میں. ایک تو اسماعیل جو آپ کے استاد ہیں، یہ امام مالک کے بھانجے ہوتے ہیں. امام بخاری کے استاد اسماعیل یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں. بھانجے صاحب مامو جان سے روایت نقل کر رہے ہیں. پھر امام مالک کس سے روایت لائے؟ ان امی ہی، وہ اپنے چچا جان سے روایت لائے. چچا جان کون ہے؟ ابو سہیل ابن مالک. ابو سہیل ابن مالک جانتے ہو؟ ابو سہیل ابن مالک کو نافع المدنی، ان ابی ہی، اور وہ ابو سہیل اپنے ابا جان سے، مالک ابن عامر سے. دیکھ لیا، سب ایک خاندان کے جڑے جڑے لوگ ہیں، پوری سند ایسی، سب رشتے دار ہے گویا کہ سند کے اندر. تو اس کے اندر مسلسل بالاقارب بھی اس کا نام رکھتے ہیں، اقربا اور رشتے داروں کے تسلسل کی سند، تسلسل بالاقارب، اقربا اور رشتے داروں کی تسلسل کی یہ روایت ہے. اور کتاب الصوم میں اور کتاب الحیل میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سند سے روایت لائے. تو یہ ہے سند کا تفنن. جی روایت کے راوی ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، یہ قریشی ہے، اشرہ مبشرہ میں سے، اور الجامع الصحیح میں امام نے ان کی چار روایتیں نقل کی ہیں. جنگ جمل کے اندر سن 36 ہجری میں یہ شہید ہوئے طلحہ ابن عبید اللہ. وہ ایک واقعہ نقل کر دیں. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد. نجد کہتے ہیں دا
بلند اور اونچے علاقے ہیں اور یہ عرب کا ایک حصہ ہے، جیسے نجد، حجاز، اہامہ، بولو آگے، طائف، اور بولو، پانچ حصے کو عرب کہا جاتا ہے، اصلی عرب، نجد، اہامہ، حجاز، طائف اور یمن، یہ پانچ، بحرین میں، بحرین کا خارج ہے، یہ عرب میں نہیں آتا ہے، پانچ کے اوپر جو ہے یہ اطلاق ہوتا ہے، حقیقی عرب ہو، تو نجد اونچے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو اونچا علاقہ ہے نا، اہامہ کے مقابلے میں اونچا ہے، اہامہ، تو اہامہ کے مقابلے میں اونچا ہونے کی وجہ سے نجد کہتے ہیں، اور ریاض جو شہر ہے سعودیہ کی کیپیٹل، وہ نجد میں آتی ہے، تو یہ ایک نجد کے رہنے والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سائر الرأسی، سفر کی وجہ سے ان کے بال پرا گندا تھے، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سائر الرأس پر ایک عجیب بات فرمائی ہے، جو میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نجد سے آنے والا آدمی یہ علم کی طلب میں آیا تھا مدینہ منورہ، اور اس کی صفت راوی بیان کر رہے ہیں، سائر الرأس، پراگندا بال والا، حضرت فرماتے ہیں کہ طلبہ کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ میلے کچیلے رہے رہے، پراگندا بال رہے رہے، یعنی زیب و زینت کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کرے، یہ حضرت شیخ زکریا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ طلبہ جیسے ویسے وہ، یعنی اپنی جسمانی ضروریات پر جیسے ویسے کام چلا لے رہے ہیں، اور وقت جو ہے علم کے پیچھے لگا رہے ہیں، اور جتنا وقت ہم بالوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں اور میک اپ میں کریں گے، اتنا وقت ہمیں تو آپ آدھا صفحہ دیکھ لیں گے، ایک صفحہ دیکھ لیں گے، تو بھائی طالب علم کی خوبی ہونی چاہیے، سائر الرأسی، ابھی آنے والا شخص کون تھا ایک مستقل بحث ہے،